أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقال تبارك وتعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات اسلام کے سیاسی نظام یا قرآن حکیم کی سیاسی تعلیمات پر جو گفتگو ان اجتماعات میں ہو رہی ہے وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہی ہے جیسے کہ آخری پارے کی ایک سورت میں الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ سب سے پہلی گفتگو میں کچھ ابتدائی اور تمہیدی باتیں عرض کی گئی تھیں پچھلی مرتبہ کی گفتگو کا آغاز ہوا تھا ایک اصطلاح کے ذکر سے کہ اگر ان اصطلاحات کے حوالے سے اسلام کے سیاسی نظام یا قرآن مجید کی سیاسی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جو جدید دور میں علم السیاسیات یا پولیٹیکل سائنس کے ضمن میں استعمال ہوتی ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام ایک قسم کا تھیو ڈیموکریسی ہے تھیوکریسی کا بھی ایک ایلیمنٹ اس میں ہے ڈیموکریسی کا بھی ایک جز اس میں ہے لیکن نہ وہ کلیتاً تھیوکریسی ہے نہ وہ کلیتاً ڈیموکریسی ہے اصل میں یہ ہے وہ بات کہ ایک جملے میں اس پورے نظام کی نوعیت جو ہے اس کو بیان کر دیتی ہے کہ اگرچہ تھیوکریسی کا ایک جز موجود ہے لیکن وہ کاملتاً تھیوکریسی نہیں اور اگرچہ ڈیموکریسی کا ایک جز اس میں موجود ہے لیکن وہ کلیتاً ڈیموکریسی نہیں اب جو جز تھیوکریسی کا ہے اسلام کے سیاسی نظام میں اس پر چند باتیں جو پچھلی مرتبہ عرض کی گئی تھیں وہ یہ کہ اصل الاصول تو یہ ہے کہ حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے انسانوں کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ انسان ایک ہو بشکل بادشاہ یا وہ کسی ملک کے عام باشندے ہوں جنہیں ہم عوام کہتے ہیں یا وہ کوئی مخصوص طبقہ ہو یا وہ کوئی مخصوص قوم ہو جو کسی دوسری قوم پر حاکم بن کر بیٹھ جائے حاکمیت کی یہ تمام صورتیں اسلام کے نزدیک غلط ہیں حرام ہیں ناجائز اس لیے کہ حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے اس کے لیے قرآن مجید کی نصوص بہت ہیں لیکن جامع ترین نصوص جو ہے وہ دو جن کا بار بار میں نے تذکرہ کیا، سورہ یوسف کی آیت ان الحکم الا للہ، یہ سب سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، حکم حاکمیت سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی، ذالک الدین القیم، ایک جملے میں سمجھنا ہو تو یہی دین قیم ہے، اسی اصول کا پھیلاؤ ہے، اسی کا انطباق اور اطلاق ہے انسانی زندگی کے مختلف گوشوں میں، کہ جس کو بحیثیت مجموعی دین قیم کہا جاتا ہے، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں. یا دوسری آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، کہو کہ کل شکر اور کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، کوئی پادشاہی میں اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا دوست کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے کہ اسے کسی کی مدد کی احتیاج ہو، اور اس کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے. حدیث نبوی میں اگر اس کا لب لباب اور خلاصہ آپ کو چاہیے تو وہ ایک حدیث ہے جو جوامع الکلم میں سے ہے، جامع ترین کلمات میں سے، حضور نے یہ خود دعویٰ کیا، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالی کی طرف سے بڑے جامع کلمات عطا کیے گئے، ایسے کلمات کے جن میں معانی اور مفاہیم کے دریا جو ہیں وہ کوزے میں بند کر دیے گئے. آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ واضح اور بہت جامع اور بہت معین سٹیٹمنٹ ہے، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی کسی ایسے معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. مخلوق کی اطاعت کی نفی کلی نہیں ہے، والدین کی اطاعت کرو، اساتذہ کی کرو، اپنے ائمہ کی کرو، اپنے رہنماؤں کی کرو، اپنے حاکموں کی کرو جو مجازی طور پر تمہارے حاکم ہیں، حاکم حقیقی تو صرف اللہ ہے، لیکن ان تمام اطاعتوں پر بالا تر بلکہ بالا ترین اطاعت اللہ کی رہے. ماں سو اللہ میں سے کسی کی اطاعت اللہ کی معصیت میں نہیں ہوگی، اس دائرے کے اندر اندر اس کی اطاعت ہو تو درست ہے. کسی کے لیے میں نے تیسری آیت آپ کو سورہ حجرات کی پہلی آیت جو ہے وہ اس کی طرف رہنمائی کی تھی، اشارہ کیا تھا کہ بہت ہی حکیمانہ اسلوب ہے کہ بجائے مثبت طور پر اس کو بیان کرنے کے منفی انداز میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، ان کے جو واضح احکامات ہیں وہ تمہاری آخری حد ہے آزادی کی، اس کے اندر اندر تو آزادی ہے لیکن اس سے آگے اگر تجاوز کرو گے تو گویا کہ اسلام کی حد سے تجاوز کر گئے. میں نے حضور کی حدیث جس میں کہ اس آیت کا مفہوم آتا ہے وہ بھی آپ کو سنائی، مثل المؤمن کمثل الفرس فی الآخیتی، مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے کہ جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، اس جتنی بھی اس کی رسی ہے کھونٹے کے چاروں طرف تو وہ گھوم سکتا ہے اتنے فاصلے کے اندر اندر، اگر 20 گز کی رسی ہے تو 10 گز کے فاصلے پر بیٹھ جائے اجازت ہے، 15 گز آگے چلا جائے 5 گز اور 15 گز کے فاصلے پر بیٹھ جائے اجازت ہے، 20 گز سے آگے نہیں جا سکتا، شمال میں چلا جائے، جنوب میں چلا جائے، مشرق میں چلا جائے، مغرب میں چلا جائے اجازت ہے، لیکن 20 گز کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے تجاوز نہیں ہوگا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. پھر ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ان آیات کا بالکل صحیح مفہوم ہے جو ہمارے ہاں کے ہر دستوری ڈھانچے میں موجود رہا، حاکمیت خداوندی کا اصول ہمارے ہاں قرارداد مقاصد میں طے ہو گیا تھا، اس کے بعد اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے کیسے ہوگی، اس کو بہت ہی صحیح الفاظ میں ہمارے دستور میں معین کیا گیا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. یہ وہی ہے بات، بالکل منفی انداز، کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکے گی جو قرآن اور سنت کے منافی ہو. اللہ کی معین کردہ حدود قرآن میں آ گئی، رسول نے اس پر جو اضافے کیے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت میں آ گئے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ بالکل صحیح ترجمانی ہے، سرے منہ فرق نہیں. بس جو کسر ہمارے ہاں اب تک چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلاز آپریٹو کلاز تا حال نہیں ہے، یہ ڈائریکٹو پرنسپلز میں ہے. وہ بھٹو صاحب کا دور تھا تب بھی یہ ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھا، اب بھی جو دور ہے تو کچھ تھوڑی سی آپ نے کچھ لوگوں کی اشوئی کرنے کے لیے کچھ وہ عدالتیں قائم کر دی ہیں کہ یہ شرعی عدالت ہے، وہ پہلے ہائی کورٹ کے لیول پر رہی اب سپریم کورٹ پر ہے، لیکن اس کے ہاتھ باندھے ہوئے، اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتی، اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتی، اور کمال یہ ہے کہ آئینی قوانین میں بھی دخل نہیں دے سکتی، تو کس قانون میں دخل دے گی، یہ کم سے کم میں نہیں سمجھ سکتا. بہرحال اس دفعہ کا پورا تقاضا ہو جائے گا ادا اگر یہ آپریٹو کلاز ہو جائے، کھول دیا جائے عدالتوں کا دروازہ کہ کوئی قانون ایگزمپٹ نہیں ہے اس سے، ہر قانون کے خلاف چارہ جوئی ہو سکتی ہے، رٹ کی جا سکتی ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے کہ فلاں قانون یا اس کی فلاں شق کتاب یا سنت کی فلاں پروویژن کے خلاف ہے. جب یہ ہو جائے گا تو یوں سمجھیے کہ امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی. اب میں ذرا اس معاملے کا، یہ تو گفتگو تھی میری پچھلی مرتبہ کی جس کا میں نے اعادہ کیا ہے، اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کا ایک اور پہلو ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، تاکہ پھر جو اس تھیو ڈیموکریسی کا جو دوسرا جز ہے ڈیموکریسی، اس کے بارے میں گفتگو کروں. وہ جز جو میں چاہتا ہوں کہ مزید واضح ہو جانا چاہیے، وہ در حقیقت ایک منطقی نتیجہ ہے کہ اسلام جس قدر تھیوکریسی یا تھیوکریسی کا جز عائد کرنا چاہتا ہے، نافذ کرنا چاہتا ہے، وہ صرف اللہ کی سپریمیسی، اللہ کا اقتدار اعلی، اللہ کو مانا جائے ہائیسٹ اتھارٹی، سوورنٹی جو ہے اس کی تسلیم کی جائے، بس یہ ہے اصل اصول. باقی اس کے نیچے ڈھانچہ کیا بن رہا ہے اس سے اسلام کو بنیادی طور پر بحث نہیں ہے. مثلا میں چار نظام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک نظام ہے مونارکی، ایک شخص جو ہے اس کے ہاتھ میں اختیارات کا ارتکاز ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہت ملوکیت مونارکی. ایک نظام ہے مذہبی طبقے کی حکومت تھیوکریسی، جس کی ایک بڑی نمایاں مثال پاپائیت بھی رہی ہے، بلکہ میں ایک مثال اور بھی دوں گا. ایک تیسرا نظام جو ہے وہ ہے ڈیموکریسی، عوام کی حکومت. اب ان تینوں کو ذہن میں رکھیے، اگر ان تینوں میں بالا تر اقتدار اللہ کا تسلیم کر لیا جائے تو یہ تینوں مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں. مونارکی بھی اسلامی ہو سکتی ہے، اور کوئی مخصوص مذہبی طبقے کی حکومت بھی اسلامی ہو سکتی ہے، اور عوام کی حکومت بھی اسلامی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ان تینوں میں بالا ترین اقتدار جو ہے وہ اللہ کا تسلیم کر لیا جائے. اگر وہاں یہ بات تسلیم نہیں ہوگی تو تینوں کفر ہیں، تینوں شرک ہیں برابر. یہ نہیں ہے کہ مونارکی زیادہ بڑا شرک ہے اور جمہوریت کم درجے کا شرک ہے، یہ تینوں یکساں کفر ہیں، یکساں شرک ہیں. اگر کسی فرد واحد کی حاکمیت مطلق ہے کہ جو چاہے کرے، اسے کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ڈیوائن رول، کوئی اللہ کا قانون، کوئی آسمانی شریعت اس کو نہ باندھے ہوئے ہو بادشاہ کو، وہ بادشاہ اگر مطلق و نینان ہے تو یہ کفر بھی ہے، یہ شرک بھی ہے. اگر جمہوریت ہے کہ جس میں سوورنٹی عوام کی ہے اور مطلق ہے، ایبسولیوٹ سوورنٹی، جہاں کوئی حدود نہیں، کوئی ان کی لمیٹیشن نہیں، جو چاہے وہ قانون پاس کر دیں، 51% ان کے نمائندے، یہ مکمل شرک ہے، مکمل کفر ہے. جس طرح وہ منارکی شرک اور کفر ہے اسی طرح یہ جمہوریت بھی شرک اور کفر ہے، اور اسی طریقے سے وہ مذہبی نظام بھی کہ جس میں خدا کے نام پر کوئی مذہبی طبقہ اپنی حکومت قائم کر لے اور حلال اور حرام کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لے، وہ بھی اتنا ہی شرک ہے اتنا ہی کفر ہے. لیکن اگر منارکی ہے، بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، لیکن بادشاہ خود اللہ کے قانون کا پابند اور اسی کے قانون کو نافذ کر رہا ہو تو یہ صحیح منارکی ہے، یہ جائز بادشاہت ہے، اس میں نہ کفر ہے نہ شرک ہے. اسی طرح اگر کوئی مذہبی طبقہ ایسا ہے جو اختیار اپنا نہیں سمجھتا، اللہ کے اختیار کو نافذ کر رہا ہے، اللہ کے قانون کی تنفیذ کر رہا ہے، تو یہ تھیوکریسی بھی درست ہوگی، جائز ہوگی، یہ نہ کفر ہے نہ شرک ہے. اسی طرح اگر کوئی جمہوری نظام ایسا ہے جس میں یہ معین کر دیا جائے کہ جمہور کے اختیارات تابع ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے، اس سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، تو یہ ڈیموکریسی بھی مشرف با اسلام ہو گئی، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی جائز ہے، اس میں نہ کفر ہے نہ شرک ہے. یہ ہے وہ بات اصل میں، کانٹے کا تول جو ہے جس کو تولنا چاہیے اپنے ذہن میں، ان میں سے کوئی چیز فی نفس ہی نہ کفر ہے نہ شرک ہے. اگر یہ سب ہے انڈیپینڈنٹ، مطلق الاعلان، حاکمیت مطلقہ اور اختیارات مطلقہ کے مدعی، تو وہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. اور اگر ان تینوں نظاموں میں بالا ترین اقتدار اللہ کا مانا جائے اور ان تینوں نظاموں کو تابع کر دیا جائے اللہ کے قانون کے، تو یہ نہ کفر ہے نہ شرک ہے. ان میں سے کون سا اختیار کرنا چاہیے وہ علیحدہ بحث ہو جائے گی، اس کا تعلق کسی اور چیز سے میں بعد میں عرض کروں گا. اس وقت یہ جان لیجئے، اب میں مثالیں دیتا ہوں. مثلا ایک بادشاہت جو ہے وہ فرعون اور نمرود کی تھی، وہ اختیارات مطلقہ کے مدعی تھے، یہ ملک مصر میرے اختیار میں ہے. الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے نہیں ہے حاکمیت مصر کی؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا نظام آب پاشی میرے ہاتھ میں ہے، لہذا یہاں میں مختار مطلق ہوں، جو چاہوں گا وہ ہوگا. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. نمرود نے اسی معنی میں خدائی کا دعویٰ کیا. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خدائی کے دعوے دار جو بادشاہ تھے وہ بہرحال اس بات کے دعوے دار تو نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اتنے پاگل تو نہ وہ تھے نہ اس زمانے کے لوگ تھے کہ وہ انہیں مان لیتے. ان میں وہ بڑے بوڑھے بھی ہوں گے جن کے سامنے وہ پیدا ہوا ہوگا، گو موت کی پوٹلی وہ ان کے سامنے بنا پڑا رہا ہوگا، کون مان سکتا ہے کہ یہ کسی کا پیدا کرنے والا اور خالق ہے؟ ان کا دعویٰ صرف یہی تھا. وہ منارکی، وہ ملوکیت جو مطلق اختیارات کی مدعی ہے، ہم اپنے سے بالا تر کسی اختیار کو تسلیم نہیں کرتے، یہ کفر بھی ہے شرک بھی ہے. فرعون کی بادشاہی، نمرود کی بادشاہی، کفر اور شرک دونوں کی بدترین صورت. لیکن اب مقابلے میں لائیے داوود علیہ السلام کی بادشاہی، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی، معاذ اللہ کفر اور شرک کا وہاں کیا گزر. وہ نبی ہے، خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کر رہے ہیں، لہذا یہ بادشاہی ہوئی خالص درست بادشاہی، یہ خالص اسلامی بادشاہی، اس میں نہ کفر ہونے کا کوئی شائبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ شرک ہونے کا کوئی امکان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بادشاہی کی سطح پر دو دو مثالیں آ گئی. اب آگے آئیے، تھیوکریسی کا ایک نظام بنی اسرائیل میں جاری رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد سے لے کر، اور وہ جو زرعی عہد آیا بنی اسرائیل کا، جو حضرت تالوت سے شروع ہوا، پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت تالوت جو ہے وہ بادشاہ تھے صرف، اور ایک بہت نیک انسان تھے، لیکن نبی نہیں تھے. حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہاں آ کر وہ نبوت اور بادشاہی جمع ہو گئی ہے، یہ معاملہ دو بادشاہ ہو گیا ہے. لہذا میں مثال پہلے کی دے رہا ہوں کہ یہ جو دور گزرا ہے اس کے بارے میں حضور کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں تو آپ کو معلوم ہے نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام نبوت چلی آ رہی ہے، ہر وقت ایک نبی موجود ہے۔ وہ تو ایسی اللہ تعالی کی نظر کرم تھی کہ ایک ایک وقت میں دو دو رسول، ان کی تاریخ کا آغاز اگر ہو رہا ہے بحیثیت امت تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی دو رسول موجود، اور بحیثیت امت ان کی تاریخ ختم ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام پر آ کر۔ وہ میں پھر بتاؤں گا یہ میرے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ بحیثیت امت ان کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے وہاں، اس میں اس وقت بھی دو موجود ہیں، حضرت مسیح ہیں حضرت یحییٰ جان دی بیپٹسٹ۔ تو یہ تو ایک خصوصی نظر کرم اللہ کی ان پر رہی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو انبیاء تھے، اگرچہ وہ بادشاہ نہیں تھے، بادشاہ تو سب سے پہلے تالوت بنے، تو حضرت موسیٰ سے لے کر تالوت تک یہ جو 300 برس لگ بھگ گزرے ہیں، اس میں کیا تھی؟ تھیوکریسی تھی، نبی حکومت کر رہا تھا، نبی ان کے انتظامی معاملات کو چلا رہا تھا بغیر اس کے کہ اس کو بادشاہ کہا گیا ہو۔ یہ تھیوکریسی جائز ہے کہ وہ اگر بادشاہ کی حیثیت سے نبی انتظام کر رہا ہے تو وہ ملوکیت جائز ہو گئی، اور اگر ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے نبی سیاسی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو یہ تھیوکریسی ہو گئی۔ لیکن یہ تھیوکریسی جائز ہوگی، ناجائز نہیں۔ ناجائز تھیوکریسی کی مثال لے لیجئے، وہ ہے عیسائیت میں پاپائیت کا نظام۔ ہوا یہ اصل میں پاپائیت کا نظام یہ کیا تھا؟ سینٹ پال، اس کو سینٹ کہتے ہوئے زبان رکتی ہے لیکن کیا کہا جائے، قرآن مجید کا بھی ہمیں حکم ہے کہ جو اعداء اور اغیار ہوں ان کے بھی، جو محترم جو لوگ ہوں ان کا احترام کرو، زبان سے ان کے لیے توہین کا انداز اختیار نہ کرو، بتوں تک کو گالیاں نہ دو، ہو سکتا ہے کہ اس کے جواب میں وہ لوگ اللہ کو گالیاں دے تو کاہے کو۔ اس لیے میں سینٹ پال کہہ دیتا ہوں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ وہ شخص ہے کہ جس نے دین مسیح کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، بلکہ یوں کہیے کہ اس کا تو جھٹکا کر دیا، حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو ختم ہو گیا۔ اور یہ بات اس دور میں اب حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہے، دی ہنڈرڈ کا مصنف اس بات کو مانتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی تک، ان کی موجودگی تک ہمیں کہنا چاہیے، اس وقت تک عیسائیت کی حیثیت یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی، یہ مستقل اس کو ایک علیحدہ مذہب بنانے والے سینٹ پال ہیں۔ انہوں نے، حضرت مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ آسمانی شریعت قائم رہے گی، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، سرمن آف دی ماؤنٹ جو ہے سینٹ میتھیو میں، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں پڑھیے سرمن آف دی ماؤنٹ شروع یہیں سے کرتے ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں، شریعت وہی چلے گی موسوی شریعت، میں کچھ اخلاقی تعلیمات تمہیں دینے آیا ہوں۔ لیکن سینٹ پال نے کیا کیا؟ شریعت ساقط، یہود کی شریعت ہم پر لاگو نہیں، اب ویکوم کریٹ ہو گیا۔ جب شریعت نہیں ہے تو پھر قانون، حلال حرام، اس کو کیسے کریں گے؟ وہ سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ یہ ہے وہ کہ جب اختیار مطلق ان کے ہاتھ میں آ گیا، اب یہ تھیوکریسی شرک ہے، یہ تھیوکریسی کفر ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، صرف اللہ کے نام پر ایک طبقہ خود حکومت کر رہا ہے، اس نے قانون سازی کا سارا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن مجید میں کہی گئی، بہت بڑا سیریس چارج لگایا گیا کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں، انہوں نے اللہ کے سوا ارباب من دون اللہ بنا لیے ہیں۔ اس پر حضرت عدی بن حاتم، وہ حاتم تائی جو مشہور ہیں بہت سخی، ان کے بیٹے حضرت عدی عیسائی تھے، وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک اشکال پیش کیا کہ قرآن مجید ہم پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا ہے۔ تو انہوں نے اشکال پیش کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے تو ان کو معبود نہیں بنایا۔ ان کے ذہن میں عبادت کا تصور یہی تھا کہ سجدہ ہی کرو تو عبادت ہوتی ہے، ہاتھ ہی جوڑ کر دنڈوت کرو تو عبادت ہوتی ہے، یہ تو کبھی کسی پوپ کے لیے نہیں کیا گیا۔ تو انہوں نے جب یہ اعتراض یا اشکال کیا تو حضور نے بتایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کہہ دیتے ہیں تم حلال کر دیتے ہو، جس چیز کو حرام کر دیتے ہیں تم حرام ٹھہرا لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے، یہ اختیار تو ان کے پاس ہے. فرمایا یہی تو خدائی اختیار ہے، خدا بن کر بیٹھ گئے وہ. یہ ہے اصل میں شرح اس آیہ مبارکہ کی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم ربانہم اربابا من دون اللہ. تو ایک تھیوکریسی وہ حضرت موسیٰ کے بعد جو انبیاء کی حکومت قائم رہی بغیر اس کے کہ انہیں بادشاہ قرار دیا گیا ہو، ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے انہوں نے معاملات کو چلایا، انتظامی معاملات کو، وہ تھیوکریسی جائز. اور یہ تھیوکریسی کہ جس میں قانون اپنے ہاتھ میں لے لے کوئی مذہبی طبقہ، کہ تشریح کا قانون اور حق ہمیں حاصل ہے کہ جس چیز کو چاہے حلال کریں جس چیز کو حرام کریں، یہ حرام مطلق ہو جائے گی. یہ ہے تھیوکریسی کی دو شکلیں. اسی طرح جمہوریت کا معاملہ، وہ جمہوریت جس میں یہ طے ہو کہ جمہور کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ کی شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہیں. اگر یہ طے ہو جائے تو یہ جمہوریت، یہ مشرف با اسلام ہو گئی. میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اس کو اسلامی جمہوریت کہیے، اس میں نہ شرک ہے نہ کفر ہے. لیکن وہ جمہوریت جس میں کہ سوورنٹی اور اختیارات جو ہے تشریح کے اور قانون سازی کے وہ مطلقاً عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے. یہ ہے وہ بات کہ جس کو سمجھ لیا جائے تو بڑی الجھنیں جو ہیں حل ہوتی چلی جاتی ہیں، بڑے مسائل خود بخود جو ہیں وہ سمجھ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. اب آئیے اصل مسئلہ جو آج کی میری گفتگو کا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری نسل جو ہے اسلامی نظام سیاست یا قرآن مجید کی سیاسی تعلیمات کے ضمن میں، وہ ہے امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات باہم مشورے سے طے پاتے ہیں. یہ ایک پوزیٹو سٹیٹمنٹ ہے، ایک اصول ہے جس کو مثبت انداز میں انشیئٹ کیا گیا، بیان کیا گیا. اب میں سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ ویسے تو ملوکیت بھی بغیر مشورے کے نہیں چلتی. یہ بات صرف نظری طور پر ہے کہ اختیار مطلق بادشاہ کے ہاتھ میں ہے. آخر بادشاہ آسمان سے نہیں اترا، بادشاہ کے بھی دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں. چلیے بہت توانا ہوگا، بہت طاقتور ہوگا، دس کا مقابلہ کر لے گا، آخر اس سے دائر تو نہیں. تو اس کی حکومت بھی قائم ہوتی ہے تو کچھ اس کے آوان و انصار ہوتے ہیں، کچھ فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں، کچھ جاگیردار ہوتے ہیں، کچھ منصب دار ہوتے ہیں، 20,000 منصب دار اور 30,000 منصب دار. یہ منصب داروں پر اس کی حکومت قائم ہوتی ہے. لہذا جب بھی کوئی اسے بڑا قدم اٹھانا پڑتا ہے تو وہ بھی مشورہ کرتا ہے. مشورے کے بغیر کیسے چلے گا؟ اگر وہ جاگیردار ساتھ نہ دیں گے تو کیسے بات چلے گی؟ دربار شاہی سے تو فرمان چلا گیا کہ سب لوگ اپنی فوجیں لے کر آ جائیں، نہیں آ رہے تو وہ کیا کرے گا اکیلا چنا؟ وہ تو بھار کو بوڑ نہیں سکتا. لہذا اصل جو ہے اصول وہ جان لیجئے کہ یہ اصول جو ہے مشورے کا، یہ پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے. کوئی نظام اجتماعی بغیر مشورے کے نہیں چل سکتا. میں اس کی دو مثالیں قرآن مجید سے دینا چاہتا ہوں مونارکی کے ضمن میں. دیکھیے فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے، خدائی کا مدعی، اختیارات مطلقہ کا دعوے دار، لیکن اس غریب کا حال اگر آپ کو دیکھنا ہو قابل رحم حالت تو سورہ مومن پڑھیے قرآن مجید کے 24 پارے میں. ایک عجیب صورت سامنے آتی ہے. ابتدا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرائض نبوت کی ادائیگی کی ہے، اس وقت تو قوم نے یہ کہا تھا کہ اس کو قتل کر دو، یہ تم اگر اجازت دو گے موسیٰ کو تو یہ فتنہ بڑا کھڑا ہو جائے گا اور اس کا پھر ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. بنی اسرائیل چونکہ مصر میں بہت بڑی تعداد ان کی ہو چکی تھی، لہذا اس خطرے کا احساس ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا گمان ہے، کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل ہی میں پلے بڑھے تھے تو معلوم ہوتا ہے کوئی دوستی محبت کوئی ایسی اس فرعون کی ذاتی طور پر حضرت موسیٰ سے تھی کہ اس وقت تو اس نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ ایسے کیا ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے، چند لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ لَقَاهِرُونَ، اور ہمارا پورا دبدبا اور تسلط موجود ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. لیکن پھر وہ وقت آیا کہ فرعون کو محسوس ہوا کہ یہ تو واقعی جسے ہم مشت غبار سمجھے تھے یہ تو بڑی طوفانی آندھی بن گئی، نظام کونہ کے پاسبانوں یہ معرض انقلاب میں ہے. لیکن اس وقت تک ایک نیا ایلیمنٹ یہ پیدا ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ وقت مل گیا دعوت و تبلیغ کا، تو خود قبطی قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف مائل ہو چکے تھے، ان کے قائل ہو چکے تھے، ان کی شخصیت سے متاثر ہو چکے تھے. ان میں ایک عظیم شخص وہ بھی تھا کہ جو ایمان لا چکا تھا درپردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اگرچہ اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، اور وہ فرعون کی قوم کے بڑے چوٹی کے سرداروں میں سے تھا. اس وقت فرعون یہ تجویز پیش کرتا ہے، ریزولوشن ذرا سوچئے، مونارکی میں ریزولوشن پیش کون کر رہے ہیں؟ بادشاہ وقت، شہنشاہ وقت، اور جو خدائی کے مدعی ہے. ضروری اقتل موسیٰ، تم مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. اب سوچئے کہ یہ براہ راست قتل کیوں نہیں کر دیا اس نے، کیوں اجازت طلب کر رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ میری قوم کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کے ہمنوا بن چکے ہیں، اگر میں نے کہیں بغیر ان کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے کوئی اقدام کیا تو ہو سکتا ہے کہ میری اپنی قوم میں کوئی بلوا ہو جائے، کوئی شورش کھڑی ہو جائے. لہذا وہ اس کو چینلائز کر رہا ہے اپنی پارلیمنٹ، جو بھی اپنا دربار ہے اس میں، کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. اب اس موقع پر وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ صاحب جو فرعون کی قوم میں سے ایمان لا چکے تھے اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. انہوں نے جو تقریر کی ہے، میں کیا بیان کروں اس وقت، قرآن مجید میں کسی رسول کی تقریر اتنی لمبی نکلی نہیں. یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے. نتیجہ کیا نکلا ان کی تقریر سے؟ جو سناٹا چھایا ہے دربار پر، معلوم ہوا کہ درباریوں کی اکثریت قائل ہو گئی کہ ٹھیک ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو فرعون صاحب کے ہاتھ بند گئے. وہ یہ کہہ کر رہ گیا، اریکم ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، ٹھیک ہے جو میری رائے تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی، اور میں نے تو اپنی امکانی حد تک جو صحیح راہ تھی وہ آپ کو دکھلائی ہے، باقی آپ لوگ اگر نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، نہیں قتل کرتے. وہ بادشاہ، وہ مطلق الاعلان بادشاہ، وہ اپنے درباریوں سے موسیٰ کو قتل کرنے کی اجازت نہ لے سکا، مشورہ اسے کرنا پڑا. معلوم ہوا کہ بادشاہ یہ بھی در حقیقت قائم ہوتا ہے کچھ لوگوں کے بل پر. وہ اگر جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو وہ بادشاہ شریف کیا کریں گے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے بڑی عقل مندی کا معاملہ کیا، اگر وہ زیادہ پریس کرتا تو ممکن ہے کہ وہیں وہ ڈیویژن ہو جاتی قوم میں. اس نے اس وقت اپنی یہ توہین برداشت کر لی. ڈپلومیٹ بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ تو آپ قرآن مجید میں جو اس کا ذکر آتا ہے بار بار، اس کی ذہانت، اس کی فطانت، اس کی ڈپلومیسی، موقع شناسی اور فوراً پیترا بدلنے کی صلاحیت جو ہے وہ کمال پر نظر آتی. لیکن اس وقت اس نے وہ اپنی رائے کا رہ جانا گوارا کر لیا، اس کو پریس نہیں کیا. بہرحال یہ مشورے کی ایک مثال اس مطلق و نران پادشاہی میں. دوسری مثال سورہ نمل میں دیکھ لیجئے، حضرت سلیمان کا جب خط گیا ہے ملکہ سبا کے نام، تو وہ ملکہ، مطلق الانان ملکہ، وہ بھی وہ خط پیش کرتی ہے اپنے دربار میں. یہ خط ہے جو میرے پاس پہنچا ہے، تو بتاؤ کہ آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے، آپ لوگ کیا حکم دیتے ہیں. اور اس کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ اب معاملہ الامر بیدک، معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، جو چاہے تو فیصلہ کر، تو بادشاہ ہے، ملکہ ہے، ہم نے تجھے اختیار دیا ہے. اس نے کہا نہیں، میں جو اہم امور ہیں وہ کبھی طے نہیں کیا کرتی جب تک کہ آپ حضرات بھی موجود نہ ہو اور آپ کا مشورہ شامل نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ یہ مطلق الانان پادشاہی بھی مطلق الانان کہنے کو ہے، مشورے کے بغیر تو نہیں. قبائلی نظام اگر چلتا ہے تو وہ بھی مشورے سے چلتا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ جو شیخ ہے قبیلے کا، جو سردار ہے قبیلے کا، اس کو اختیار ہے، لیکن یہ کہ ایلڈرز آف دی کلینز جو ہوتے ہیں، قبیلے کے اندر گھرانے ہوتے ہیں، جیسے قریش ایک قبیلہ تھا، اب اس میں گھرانے تھے، یہ بنو ہاشم ہے، یہ بنو امیہ ہے، یہ بنو تیم ہے، یہ بنو عدی ہے. اب یہ گھرانے جو ہیں ان میں سے جو ایلڈرز ہیں، ان کے جو بڑے بڑے ہیں، وہ بیٹھ کر بات طے کرتے تھے. تو اس طریقے سے وہ پھر معاملہ جو ہے باہم مشورے سے طے پاتا تھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ مشورہ ایک انسٹیٹیوشن کی شکل اس نے اس وقت تک اختیار نہیں کی جب تک کہ یہ عہد حاضر کا آغاز نہیں ہوا. میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اصولاً اور روح کے اعتبار سے تو مشورہ چلا آ رہا ہے، لیکن ایک انسٹیٹیوشن، اس کے لیے قواعد و ضوابط، کون مشورے میں شامل ہوگا، کس کو اختیار ہے مشورہ دینے کا، کاؤنٹنگ آف دی ہیڈز ہوگی تو کس طرح سے ہوگی، رائے شماری کا معاملہ کیسے ہوگا، صدر کو اختیار ویٹو کا ہے یا نہیں ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس مشورے کی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے، اس کو ایک ادارے کی شکل دینے کا معاملہ ہے، اس کی ضرورت اس وقت پیش آئی ہے۔ میں نے اقبال کا آپ کو شعر سنایا تھا، وہ ابلیس کی مجلس شورا کا بڑا پیارا شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ دو صلاحیتیں آدم میں پیدا ہو گئی، ایک تو خود شناسی پیدا ہو گئی، لوگوں کے احساس ہو گیا کہ ہمارے حقوق ہیں۔ یہ کون چندر بنسی اور سورج بنسی بنے پھرتے ہیں، یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے ہیں، ان کی بھی دو ٹانگیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کو کوئی حقوق خدائی کے ہم پر حاصل نہیں ہے۔ ڈیوائن رائٹس آف کنگز، وہ پاؤں تلے رون دیے جائیں گے، کوئی بادشاہی کے اختیارات جو ہے خدائی خدا سے ان کو ملے ہوئے نہیں۔ یہ جو یورپ میں اس قدر کشمکش ہوئی ہے اور لوگوں نے حقوق اپنے حاصل کیے ہیں، انگلینڈ میں کشمکش ہوئی ہے، یورپ میں کشمکش ہوئی ہے، بادشاہوں کا اور پوپ اور اس کے حواریین کا گٹھ جوڑ جو تھا، جو دوہری دوہری حکومتوں کے جوئے لوگوں کی گردنوں پر پڑے ہوئے تھے، ان کو جس طرح انہوں نے اٹھا کر پھینکا ہے، تو یہ ایک طویل جدوجہد ہے۔ یہ در حقیقت ایک علامت ہے خود شناسی اور خود نگری کی، ہم خود اپنے نگہبان ہیں، ہم اپنے حقوق کے خود پاسبان ہیں، ہمارے حقوق کا کوئی اور تحفظ نہیں کرے گا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اپنے حقوق کا شعور یہ خود شناسی ہے، اپنے حقوق کی حفاظت اپنے زور بازو سے یہ خود نگری ہے۔ اب جب دو چیزیں پیدا ہو گئیں تو ابلیس کو بھی وہ ملوکیت کے اوپر ایک پردہ ڈالنا پڑا، جمہوریت کا کفر وہ بھی تھا، کفر یہ بھی ہے۔ جب بادشاہت مطلقہ تھی تو وہ بھی کفر اور شرک، جب جمہوریت مطلق ہو گئی تو وہ بھی کفر اور شرک۔ لہذا جو ابلیس کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے معاملہ، ایک شخص بنا بیٹھا ہو بادشاہ اور مختار مطلق، اس کو تو کوئی فرق واقع نہیں ہوا کہ وہ عوام ہو گئے، ان کے نمائندے ہو گئے، اسے تو چڑ اگر ہے تو اللہ کی حکومت سے، انسانی حکومت اس شکل میں بھی ہے، وہ اگر حاکمیت کے اختیارات مطلقہ کے ساتھ ہے تو وہ شرک ہے، وہ کفر ہے۔ ابلیس راضی، اس کا لشکر راضی، اس کی ذریت راضی۔ تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو یہ بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے جو ابلیسی قوتوں نے بھی پورا کیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا رحمانی قوتیں جو ہیں وہ پورا نہ کریں۔ اگر وہ زمانے کے جو بھی رفتار ہے اس کا ساتھ نہ دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ شکست کھا جائیں، وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ زمانے کا ساتھ، بدلتے ہوئے حالات کا جو بھی تقاضا ہے، صحیح تقاضا اور جائز تقاضا، کہیں بھی اس میں اصول جو ہے وہ مجروح نہ ہو، حاکمیت خداوندی سے تجاوز نہ ہو، لیکن اس کے اندر اندر بدلتے ہوئے حالات کے مطابق حالات کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ لازمی تقاضا ہے۔ ابلیس اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کر رہا ہے، تو اہل حق کو حق کے مفاد کے لیے، حق کی حفاظت کے لیے وہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، مار کھا جائیں گے۔ اس بات کو اچھی طریقے پر سمجھ لیجئے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں دور نبوی میں، کہ اس کو ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے قائم کرنے کی آغاز خود محمد رسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اس دور جدید کے فاتح ہیں۔ فاتح کیا ایک مفہوم تو آپ عام طور پر سمجھتے ہیں، کونکرر، فتح کرنے والا۔ فتح کے اصل معنی جو ہے عربی زبان میں، وہ ہے کسی چیز کا آغاز کرنا، فتح یفتح کھولنا، تو افتتاح جس سے بنا ہے۔ تو دور جدید کا افتتاح کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دور جدید کے جتنے تقاضے تھے ان کو اس آسمانی ہدایت کے اندر سمو کر جو نظام دیا ہے، وہ ہے اصل انعام اور اصل احسان نوع انسانی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ توحید تو ابراہیم کے دور میں بھی مکمل تھی، کیا ابراہیم کی توحید میں کہیں کوئی کمی تھی؟ معاذ اللہ، وما کان من المشرکین۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام کا دین جو ہے وہ ناقص تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ چیز تو چلی آ رہی ہے۔ وہ چیز جسے ہم تکمیل دین کہتے ہیں وہ کس اعتبار سے ہے؟ وہ تو یہی ہے کہ یہ جو اب آخری دور ہے نوع انسانی کا، یہ دور آخری ہے، یہ جان لیجئے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ اس تو انا وساط کا کہاتین، میں بھیجا گیا ہوں اس طرح کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی وقفہ نہیں ہے۔ انا آخر الرسل وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو۔ تو یہ تو آخری دور ہے، جہاں تک نوع انسانی پہنچ سکتی ہے ترقی کے اعتبار سے، جو اس کے امکانات اس کے اندر بدیت شدہ ہیں، جو پوٹینشیلٹیز ہیں وہ اپنے آخری درجے میں مکمل ہو جائیں گی، ریئلائز ہو جائیں گی اس دور میں، تو حضور نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق بنیادی ہدایت مکمل کر کے عطا فرما دی. اور اس کے لیے اب مشورے کی کیا شکل ہوگی، اس کے انسٹیٹیوشنز کو بھی بنیادی طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا. چنانچہ اب دیکھیے دو واقعات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ مضمون اب ظاہر بات ہے کہ آج پورا تو نہیں ہو سکتا، یہ اب شروع ہوئی ہے گفتگو دوسرے موضوع پر، اور اگلے جمعے میں جا کر شاید میں اس کی تکمیل کر سکوں. غزوہ بدر کا موقع ہے، حضور مجلس مشاورت منعقد کرتے ہیں. میں نے وہ آیت پہلے آپ کو سنائی تھی کہ شاورہم فی الامر، اے نبی ان سے مشورہ کیا کیجئے. حالانکہ آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول کو مشورے کی حاجت نہیں، ان کے لیے براہ راست رہنمائی ہر آن اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. جب چاہیں وہ رجوع کریں بارگاہ خداوندی میں، ہدایت مل جائے گی. لیکن یہ کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، اس مشورے کے نظام کے لیے جڑ اور بنیاد اگر سیرت محمدی میں قائم نہیں ہوئی تو بعد میں کیسے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ اصول کہ جب مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور ایک نمونہ جو ہے وہ تو ہے محمد رسول اللہ کی ذات اور آپ کا دور، آپ کا زمانہ. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آئیڈیل وہ ہے، نمونہ وہ ہے، لہذا اس کی جڑ وہاں قائم ہونی چاہیے تھی. لہذا ہو رہا ہے بدر کا معاملہ، حضور مشاورت کر رہے ہیں، انصار کے سرکردہ لوگ بھی ہیں، مہاجرین کے سرکردہ لوگ بھی ہیں. حضور مشورے کا معاملہ یہ رکھتے ہیں کہ ایک تو آ رہا ہے قافلہ شام کی طرف سے، شمال کی طرف سے، اور مال تجارت سے لدا پھدا ہے، بہت دولت ہے، بہت سامان ہے، اور اس کے ساتھ محافظ کل 50 ہے، مسلح محافظ، اور ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے، مکے سے چلا ہے کیل کانٹے سے لیس. اب بتاؤ، مشورہ دو کہ ہمیں کدھر رخ کرنا چاہیے، پہلے کس سے نپٹے. لوگوں کی طرف سے بات آ رہی ہے، ظاہر بات ہے لائن آف لیس ریزسٹنس فطرت انسانی ہے کہ اسی کو انسان اختیار کرتا ہے. اس کو قرآن نے کہہ رہا ہے، قرآن نے الفاظ کیا انا غیر ذاتی شوکت تکون لکم، تم یہ چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا چبھنے والی بات نہ ہو پہلے ادھر کا رخ کرو. 50 محافظین ہیں، آسانی سے قابو ہم پا لیں گے، اور مال اور دولت لدا پھدا قافلہ مل جائے گا، لہذا رجحان لوگوں کا ادھر ہے. حضور توقف فرما رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر رہے. سرکردہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، بھانپ رہے ہیں کہ حضور کا رخ کیا ہے. مہاجرین اب کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے سردار وہ تقریریں کرتے ہیں کہ حضور جو حکم آپ دیں گے ہم حاضر، جدھر کا بھی آپ کا فیصلہ ہے آپ ادھر کا رخ کیجئے، بسم اللہ کیجئے. اور کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، آپ اس معاملے میں کوئی تردد سے کام نہ لیجئے، جو فیصلہ ہو کیجئے. لیکن مہاجرین کا معاملہ جو ہے اس پر حضور پورے طور پر مطمئن نہیں ہو رہا، حالانکہ اکثریت مہاجرین کی، اس کے باوجود آپ کا اطمینان نہیں ہو رہا. اکثریت تو غالباً نہیں ہے، میرے زبان سے غلط الفاظ نکل گئے، مانوی اکثریت یقیناً مہاجرین کی تھی، جن میں ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، حمزہ ہو. اب وہ مانوی، ان کی جو بھی حیثیت ہے وہ ایک بہت اہمیت رکھنے والی ہے. حضور کی نگاہیں اٹھ رہی ہیں انصار کی طرف، اب کھڑے ہوتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، رئیس خزرج ہے. خزرج کا قبیلہ جو ہے انصار کے دونوں قبیلوں میں بہت بڑا قبیلہ ہے، 1 اور 3 کی نسبت سمجھیے اوس اور خزرج میں. انہوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی کہ حضور، اب پس منظر میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو انصار گئے تھے اور حضور کو لے کر آئے تھے بیعت عقبہ ثانیہ میں، جو بات طے پائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. یہاں حضور کا رجحان مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا ہے، تو وہ جو معاہدہ ہوا ہے بیعت عقبہ ثانیہ، اس کی جو ٹرمز ہے وہ کور نہیں کر رہی صورتحال کو. دیکھیے یہ معاملہ کس قدر نازک ہے اور کس طرح ان معاملات میں ایک ایک چیز کو پیش نظر رکھ کر معاملہ ہوا ہے. ایسے نہیں ہوا الٹ اپ معاملہ بس چل رہا ہے اور جوش عقیدت ہی میں بات ہو رہی ہے. نہیں، جو معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ ہے، اس کی پابندی بھی کی جائے گی. اب وہ جو معاہدہ ہے اس میں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کی وہ کوئی پروویژن نہیں ہے. حضور کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے. اب کھڑے ہوتے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں حضور انا آمنا بکا وصدقنا کا. وہ معاہدہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا آپ اسے بھول جائیے, ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں, ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ جو معاہدہ ہے اس معاہدے کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے اطاعت کی. وہ معاہدہ جو بیعت عقبہ ثانیہ کا ہے وہ ایک لمٹڈ ہے, لیکن جب ہم آپ کو رسول مان چکے, ہم نے آپ پر ایمان, ہم نے آپ پر ایمان کا اعلان کیا, آپ نے آپ کی تصدیق کی, تو یہ ہے اصل معاہدہ. اب آپ بسم اللہ کیجئے, جدھر رخ ہو آپ کا. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنی اونٹنیوں کو, نام لیا ہے بہت دور کے کسی مقام کا یمن کا, وہاں تک ہم لے جائیں گے چاہے ہماری اونٹنیاں ہلاک ہو جائیں لاغر ہو جائیں. اور اگر آپ کا حکم ہوگا سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اگر آپ حکم دیں گے ہم سمندر میں اپنی سواریوں کو لے جائیں گے, اس لیے کہ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں. یہ ہے وہ کیفیت. اس کے بعد حضور کا چہرہ کھلا اور فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے, اب پہلے جو ہے اس لشکر کے ساتھ ہوگا, اس کے ساتھ جو ہے دو دو ہاتھ کیے جائیں گے, قافلے کی طرف رخ نہیں ہوگا. یہ ہے وہ مشورے کی فضا. اب کیا حضور کو معلوم نہیں تھا کہ میں رسول ہوں؟ کیا حضور کو یہ اطمینان نہیں تھا کہ یہ تمام میرے ساتھی جو ہے بحیثیت رسول میری اطاعت کے پابند ہیں؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. تو یہ بات تو نہیں ہے کہ انصار کے سرکردہ لوگ یا مہاجرین کے سرکردہ لوگ معاذ اللہ نبوت کے مقام کو نہ جانتے ہو, رسالت کے منصب کو نہ سمجھتے ہو, اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو نہ پہچانتے ہو, لیکن یہ کہ مشورے کے ایک انسٹیٹیوشن کو قائم کرنا مقصود ہے. بات جو ہو وہ باہمی مشاورت سے ہو, لوگوں میں بھی ایک کانفیڈنس پیدا ہو, لوگوں کو اپنے صاحب امر کے ساتھ ایک دلی تعلق پیدا ہو جائے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم پر دھوس دبائی جا رہی ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے تو کوئی مشورہ ہی نہیں ہوتا, جو چاہتا چاہے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں بہت قریبی لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں تو کوئی سویدن پیدا ہی نہیں ہوگا, ذرا دور پر جو ہے ان کے دلوں میں ہو سکتا ہے کہ سویدن پیدا ہو جائے اور وہ اعتماد باہمی جو ہے وہ مجروح ہو جائے, بنیاد مرسوس ہونے کی جو کیفیت مطلوب ہے وہ باقی نہ رہے. لہذا مشورے سے بات طے ہو اور اس پہ بعد اقدام کیا جائے. یہ معاملہ اس سے بھی آخری حد پر نظر آ رہا ہے ہمیں غزوہ احد میں. وہاں حضور اپنے رجحان کے خلاف ایک فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. یہاں تو یہ تھا کہ صحابہ کرام نے حضور کے رجحان کے مطابق فیصلہ قبول کر لیا, اگرچہ رائے آئی تھی کہ چلے پہلے ادھر چلے, اور آپ سوچئے دنیاوی اعتبار سے, منطقی اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, اسٹریٹجی کے اعتبار سے تو رائے وہ ہونی چاہیے کہ پہلے ان سے نبٹ لے, ہمارے پاس تو ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں, جس کے پاس تلوار ہے نیزہ نہیں ہے, جس کے پاس نیزہ ہے تلوار نہیں ہے, دو گھوڑے ہیں کل ہمارے پاس, 70 اونٹ ہیں, اور بڑے لشکر کا مقابلہ کیسا ہوگا؟ اگر ہم پہلے اقدام کرتے ہیں اور اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں اور اس کا تمام مال جو ہے ہمارے پاس آتا ہے تو ہتھیار بھی آئے گے, کم سے کم 50 مسلح آدمیوں کو مکمل ہتھیار فراہم ہو جائیں گے, کتنے اونٹ مل جائیں گے, کتنا ساز و سامان مل جائے گا, کتنا رسد مل جائے گا. تو عقل ہو, منطق ہو, اسٹریٹجی ہو, ہر اعتبار سے وہ رائے قوی, لیکن حضور کا رجحان ہے, اور حضور کا رجحان در حقیقت پر تو ہے اللہ کے فیصلے کا. اللہ نے سورہ انفال میں اس مسئلے میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے, تم یہ چاہتے تھے ہمارا فیصلہ کچھ اور تھا, ہم حق کو حق بنا کر دکھا دینا چاہتے تھے کہ یہ بے سر و سامان ہو کر جیتے ہیں, تو اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے تاکہ مبرہن ہو جائے یہ بات, اتنی منکشف ہو جائے کہ کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. اگر فرق ہوتا 19-20 کا تو 19-20 کے فرق میں تو فتح شکست ہو ہی جاتی ہے, وہ اتنا نمایاں فرق ہو کر آئے لوگوں کے سامنے کہ یہ بات کھل جائے کہ اللہ کی تائید کس کے ساتھ ہے. یہ تھا ہمارا فیصلہ. لہذا رسول جو ہے وہ اللہ کے اس فیصلے اور اس حکمت کاملہ کے تحت ان کا رجحان ہے, اور لوگ صحابہ جو ہے ان کے رجحان کے تحت اپنی رائے کو علیحدہ رکھتے ہیں اور اس رائے کو قبول کرتے ہیں. اس کے برعکس صورت ہو گئی ہے غزوہ احد میں, وہاں بھی مشورہ ہوا, بیٹھے کیا کرنا چاہیے, 3,000 کا لشکر آ گیا ہے, ہماری کل نفری اتنی ہے. اس وقت ایک رائے آتی ہے, حضور کا اپنا رجحان یہ کہ مدینے میں محصور ہو کر ہم مقابلہ کریں, خزرج ہی کے سرداروں میں سے ایک بڑی شخصیت ہے عبداللہ ابن ابی کی. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے ماتھے پر تو لکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ منافق ہے, اور اس وقت تک کوئی منافقت کے کوئی خاص بات ظاہر بھی نہیں ہوئی تھی. یہ تو اصل جو کھلا ہے تو احد ہی کے موقع پر کھلا, لہذا اس وقت وہ ایک سردار کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ سردار وہ ہے کہ جس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا حضور کی آمد سے کچھ ہی پہلے, اس کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا, اس کی تو رسم تاج پوشی باقی رہ گئی تھی کہ حضور تشریف لے آئے. حضور کا سورج طلوع ہو گیا تو اب اس کا وہ ایک تارا یا ستارہ جو ہے وہ کہاں چمکتا, ڈوب گیا, اور یہ وہ چیز تھی جو اس کے دل میں گرا بلکہ رہ گئی, ان کے آنے کی وجہ سے میری بادشاہت کا خواب جو ہے وہ پریشان ہو گیا. یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل میں اس کی منافقت کی جڑ اور بنیاد ہے. لیکن چونکہ بہت گھاگ انسان ہے, وہ سب سے بڑا سردار ہے خزرج کا, اور وہ بہت ہی سمجھدار ہے, اس نے یہ کہا کہ حضور ہم ہیں یہاں کے رہنے والے مدینے کے, ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم پر حملہ ہوا ہے, ہم نے اگر مدینے میں محصور ہو کر مقابلہ کیا تو ہم کامیاب ہوئے, اور کہیں باہر نکل کر معاملہ ہوا تو ہمیں زک اٹھانی پڑی. اس لیے کہ یہ مدینے کی گلیاں ہیں, ان میں جب گھستے ہیں تو ہماری خواتین بھی اوپر سے ان پر پتھراؤ کرتی ہیں, پھر یہ کہ اس طرح کا کھلا مقابلہ جو ہے اس کی نوبت نہیں آتی. ظاہر بات ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب ابتداء میں مبارزت ہو رہی تھی, عتبہ ابن ربیعہ جب کفار کی طرف سے نکلا ہے اپنے بیٹے اور بھائی کو لے کر, اور اس نے کہا کہ محمد بھیجو کوئی مقابلے کے لیے, تو تین انصاری آئے سب سے پہلے, وہ چیخ پڑا, اس نے کہا محمد یہ ہماری توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان سے یہ جو کاشتکار قوم ہے ہم اس سے ان سے لڑنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں, یہ تو گھٹیا لوگ سوار ہوتے ہیں, یہ جنگجو لوگ ہیں ہی نہیں, ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے بھائی بندوں کو بھیجو جو ہمارے ہمسر ہو ہم پلہ ہو, ان سے لڑنا جو ہے وہ ہمارے لیے بھائی سے توہین ہو جائے گا. اس کے بعد نکلے ہیں حضرت حمزہ اور حضرت علی, پھر وہ مقابلہ ہوا. تو یہ معاملہ تھا یہاں کے لوگوں کا کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے, ہمیشہ ہم نے جب اندر دکھ کر مقابلہ کیا تو کوئی ہم پر فتح حاصل نہیں کر سکا, اور باہر نکل کر جنگ ہوئی تو ہمیں زک اٹھانی پڑتی ہے, تو لہذا یہی اسٹریٹجی بہتر ہے. حضور کی رائے بھی یہ اور ایک بہت بڑے سردار کی رائے بھی یہ. یہ عجیب بات ہے کہ سید المرسلین اور رئیس المنافقین کی رائے ایک ہو گئی ہے ایک مسئلے میں, اس لیے کہ وہ تو ایک تدبیر کا معاملہ ہے, ایک اسٹریٹجی کا معاملہ ہے, وہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں تجربہ ہے, مہارت ہے فن کی, فنی مہارت کی بنیاد پر معاملات طے ہوں گے, تجربے کے معاملے طے ہوں گے. تو وہاں یہ دو رائے مل گئی, لیکن حضور دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد, میں اگر لفظ اکثریت استعمال کروں اگرچہ کوئی کاؤنٹنگ میرے سامنے نہیں ہے کہ وہاں کاؤنٹنگ آف دی ووٹس ہوئی ہو, لیکن یہ کہ محسوس یہ ہوا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے جوش ایمانی کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جا کر لڑیں. ایک تو یہ کہ ہم کیوں, جب ہم حق پر ہیں تو ہم یہ کیوں اختیار کریں شکل کے ہم دبکے ہوئے اپنے گھروں میں اور مقابلہ کر رہے ہیں, کیوں نہ کھلے میدان میں جا کر کفر کا مقابلہ کریں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو لوگ رہ گئے تھے جن کو بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا, بعد میں وہ ایمان لائے, ان کا جوش و خروش جو ہے وہ بہت زیادہ تھا کہ ہمیں موقع ملے, ہمیں تو شہادت کی طلب ہے, ہمیں فتح نہیں چاہیے. حضور نے اس وقت ان کی رائے کو پد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے کے خلاف فیصلہ کیا, اور آپ نے طے کر دیا کہ ٹھیک ہے کھلے میدان میں جا کر لڑیں گے. اگرچہ نبی کا معاملہ ہے, چاہے براہ راست وہی نبی آئی ہو, حالات کے نبض پر ہاتھ ہوتا ہے نبی کا, وہ جانتا ہے کہ صورتحال کیا ہے. یہ تو جو بڑے سمجھدار اور فہیم اور زینت قسم کے رہنما ہوتے ہیں ان میں بھی استعدادات پیدا ہو جاتی ہیں, سکس سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے, وہ چاہے منطق کی روح سے اور کسورا کورا جوڑ کر بات نہ کہی جا سکے لیکن انٹیوشنلی کوئی بات معلوم ہوتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہو حضور کو کہ اب کیا ہونے والا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا اپنا اندازہ ہو. حضور جب اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ نے ہتھیار لگائے ہوئے تھے, یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی. اب صحابہ کرام نے کہا کہ حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں, جو آپ کی رائے ہے اس پر عمل کیجئے. حضور نے فرمایا نبی کو یہ زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار لگانے کے بعد اتار دے, اب جو فیصلہ ہو گیا اسی پر عمل ہوگا. یہ ہے وہ واقعہ جس پر تبصرہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ہوا, فبما رحمت من اللہ لنت لہم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ تعالی کی رحمتوں میں سے ہے کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کے حق میں بڑے شفیق ہیں، بڑے نرم خو ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے، درست خو ہوتے اور آپ ان کے ساتھ معاملہ سختی کا کرتے تو یہ آپ کے پاس سے یہ بھیڑ جو ہے چھٹ جاتی. یہ دلوں کو ہاتھ میں لینا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر جو اللہ کے احسانات ہیں کہ دل کو آپ فتح کرتے ہیں. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اس کے بعد حکم ہو رہا ہے فَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ، ان سے خطا ہو جایا کرے تو معاف کیا کرے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، خود معاف کریں، اللہ سے استغفار کریں ان کے لیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کیا کیجئے معاملات میں. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور مشورے کے بعد جب آپ ایک رائے قائم کر لیں، ایک فیصلہ ہو جائے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر یہ کہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی یہ فیصلہ کیا پھر اس کو بدلا، یہ صورت نہیں، یہ شیکینس نہیں، بلکہ پھر فرملی توکل اللہ پر کرو، ہوگا تو وہ جو وہ چاہے گا، اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہے مطلق. لہذا جو فیصلہ ہو گیا ہے مشورے کے بعد، اب اس پر جم جاؤ اور اللہ پر توکل کرو. میں نے یہ دو واقعات آپ کو بتائے. آج مشورے کے ضمن میں بات شروع ہوئی ہے. مشورہ ویسے تو جو مطلق ملوکیت ہے اس میں بھی رہا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ انیویٹیبل ہے انسانی معاملات میں، ناممکن ہے آپ اس سے بالکل رستگاری حاصل کر سکیں. لیکن یہ کہ اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنانا، یہ کام ہوا ہے. واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس چیز کا افتتاح کرنے والے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کہیں اور ابھی اس کے آثار نہیں ملیں گے. جس طریقے سے حضور نے رسول ہونے کے باوجود مشورہ کیا، اور اگر اس کی مثال ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے رجحان پر حضور کے رجحان کو ترجیح دی، تو وہاں یہ بھی مثال موجود ہے کہ رسول نے رسول ہونے کے باوجود اپنے رجحان پر اپنے ساتھیوں کے رجحان کو ترجیح دی اور فیصلہ اس کے مطابق کیا. اس طریقے سے اس کے ایک انسٹیٹیوشن کی شکل میں ڈھکلے کی صورت پیدا ہوئی. اب جو آگے اس کا ایک نظام حکومت کے اندر کیا شکل بنتی ہے، خلافت راشدہ میں کیا تھی اور آج اس کا کیا تقاضا ہے، اس پر انشاءاللہ اب اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.